Holy Quran was first written in the present form during the Khilafat of Hazrat Usman radiallahu ta'ala anhu. He gave his life, but he did not like the bloodshed in Medina. Part 22 of Khulafa-i Rashidin, presented by Hazrat Maulana Makki Hizaji.
Biradran Islam, Wajibul Ihtiram, Buzurgo, Dosto, aur Bhaiyo. Allah Tabarak wa Ta'ala ki fazl o karam se دروس بسلسلہ خلافت و خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ہم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ داماد نبی اور ثالث الخلفاء رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا کے بارے میں باب مناقب میں کچھ پڑھا. آج بھی اسی زمن میں مناقب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر وہ عظیم ابتلاء یعنی شہادت مظلوم عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوگا انشاءاللہ. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولیات میں علماء نے لکھا ہے, یعنی اولیات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس کام کی ابتدا کرنے والے جو ہیں وہ حضرت عثمان, سب سے متفق علیہ جو ان کی شان میں لکھا گیا ہے کہ اول من ہاجر مع اہلہ بعد لوط علیہ السلام, کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اپنے اہل کے ساتھ اپنے بیوی کے ساتھ ان کو لے کے ہجرت کرنا جو ہے یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوا. اب سیدنا لوط علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ, تو یہ اولیت جو تھی سیدنا عثمان کو ملی. اور پھر آپ نے صرف ایک ہجرت نہیں بلکہ ہاجرہ ہجرتین, یعنی یہ شرف بھی آپ کو ملا کہ آپ نے دو ہجرتیں فرمائیں, مکہ سے حبشہ اور پھر مدینہ. اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ اول من خلق فی المساجد, کہ سب سے پہلے مسجدوں کے اندر خوشبو کا انتظام کرنا جو ہے, آپ تو یہاں چونکہ رہتے ہیں الحمدللہ, آپ جانتے ہیں عرب میں رواج ہے کہ عود ہوتا ہے اور مختلف خوشبوات ہوتی ہیں جن کو یہ انگاروں پہ رکھ کے لکڑی کو جلاتے ہیں, اس کا دھواں ماشاءاللہ پھیلتا ہے. تو اسی طرح سب سے پہلے مسجد نبوی میں خوشبو کا انتظام و اہتمام کرنے والے تمام خلفاء میں سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی, اور مسجد مقامی ایسا ہے اور حضور کو بھی سب سے زیادہ خوشبو پسند ہے. اور پھر خوشبو کا اللہ کی قدرت ہے کہ نماز سے بھی ایک تعلق ہے کہ اس سے ذہنی تسکین ہوتی ہے, تو جب ذہن تسکین میں ہوگا تو عبادت میں حلاوت ہوگی. اگر آپ عبادت کر رہے ہیں اور ذہن پریشان ہے تو یہ بھی سب سے پہلے سیدنا عثمان نے کیا, اور یہ اولیات عثمان میں شمار ہوتا ہے. اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ اول من سن الاذان فی الجمعہ, کہ جمعہ کے دن نماز سے قبل الوقت اعلان کے لیے جب اذان کا اعلان جو ہے اس کی ابتدا بھی حضرت عثمان, اس کی وجہ یہ تھی کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ کے سکان محدود تھے, پھر سیدنا ابو بکر کے زمانے میں بڑے, پھر سیدنا عمر کے زمانے میں بڑے, اور سیدنا عثمان کے زمانے میں تو ماشاءاللہ مدینہ منورہ کی آبادی زیادہ ہو گئی, اور ہر آدمی کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میری نماز جمعہ جو ہے کم از کم وہ حرم میں ہو, مسجد نبوی میں ہو, یا مکہ مکرمہ کی مسجد الحرام میں ہو. حالانکہ یہاں بھی آپ دیکھیں کتنے جمعے ہوتے ہیں, اگر وہ سارے جمعہ نہ ہو تو یہ حرم میں تو آپ نماز نہ پڑھ سکیں, یعنی بلکہ رمضان المبارک میں یا خاص جب مواقع آتے ہیں تو ان کو منا اور عرفات کی بڑی بڑی مسجدیں کھولنی پڑتی ہیں. تو اس لیے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اول من امر بالاذان سیدنا عثمان، کہ جمعہ کے دن ایک دوسری اذان کی ابتدا جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح اول من امر ببناء المحراب فی المسجد، سیدنا عثمان ہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مسجد میں محراب بنانے کا حکم دیا، ورنہ پہلے مساجد میں محراب نہیں ہوتا تھا، سیدھی دیوار ہے، امام آگے کھڑا ہو گیا باقی پیچھے کھڑے ہو گیا. لیکن جب سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ پہ مسجد کے اندر قاتلانہ حملہ ہوا تو سیدنا عثمان نے حکم دیا کہ اب مساجد کے محراب بنائے جائیں تاکہ امام تھوڑا الگ ہو، اگر کوئی حملہ آور سب میں ہے پتہ تو لگے کون آگے جا رہا ہے، کون بھٹ رہا ہے، کون نکل رہا ہے، اگر برابر کھڑے ہیں تو کسی کو کیا پتہ لگے. اور پھر یہ ہے کہ امام کی حفاظت بھی کی جا سکے گی کہ باقاعدہ ایک محراب ہے، کمرہ ہے گویا، اور اس طرح سے دروازہ رکھ دیا جائے تو امام کو پوری مسجد کی صفیں چیر کر بھی نہیں جانا پڑے گا، اینڈ جب ٹائم ہوا محراب سے دروازہ کھولا اندر آ گئے. تو یعنی امام کی حفاظت کے پیش نظر، جسے موجودہ دور میں آپ سیکیورٹی پرابلم حل کرنے کے پیش نظر، حضرت عثمان نے سب سے پہلے محراب مسجد کا حکم دیا، یہ شرف بھی حضرت عثمان کو، اور یہ شرف بھی علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان کو ملا ہے کہ بھئی اذان جو ہے وہ تو بلند آواز سے کہی جائے تاکہ دور جائے، اذان کا مقصد یہ اعلام ہے. اور پہلے دور میں چونکہ مائکروفون نہیں تھے تو لوگ یہ کرتے تھے کہ مسجد کے میناروں پہ چڑھ جاتے تھے، کسی اونچی جگہ پہ چڑھ جاتے تھے، مسجد کی کسی کونے کی دیوار پہ چڑھ جاتے تھے اور بلند آواز سے کوشش کرتے تھے مؤذن تاکہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے دین کی آواز بلند ہو. اب تو خیر وسائل ہو گئے، مائکروفون ہو گئے، اب تو ماشاءاللہ یعنی انگلینڈ کی بعض مساجد میں ایسا اچھا اہتمام دیکھا ہے ہم نے ماشاءاللہ کہ ہر مسجد جو ہے اس کا اپنا منی اسٹیشن ہے، ریڈیو اسٹیشن ہے، اور اس کے ریسیور ہر مسلمان کے گھر میں لگے ہوئے ہیں. تو ایک مسجد کے ساتھ 40 گھر ہے، 50 گھر ہے، 100 گھر ہے، سب کے گھر میں ریسیور ہے. جب اذان ہوگی، تقریر ہوگی، جلسہ ہوگا، عورتیں گھر بیٹھے سن رہی ہیں. یعنی اتنا اعلیٰ انتظام ہے کہ بھی عورتوں کو مسجد بھی نہ آنا پڑے، پردے کا اس پریشانی بھی نہ ہو، اور پھر عورتوں کا آنا جانا بڑے مسائل ہوتے ہیں، اپنے گھر میں وہیں بیٹھ گئی. اچھا جس کے گھر میں ریسیور نہیں ہے وہ ساتھ والے گھر میں آ گئی، وہیں بیٹھ کے اس نے قرآن سنا، درس سنا، تقریر سنی، جمعہ کا خطبہ سنا، اذان سنی، ہر چیز اس کو. اچھا پھر یہ بھی ماشاءاللہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ بجائے آپ نے گھڑی پر الارم لگانے کے وہ ریسیور لگایا ہوا ہے آپ نے گھر میں، بس اذان کے وقت آئے گا اذان شروع ہو جائے گی، آپ اٹھ جائیں گے نیند سے. تو بہرحال لیکن حضرت عثمان کے زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں تھیں، اس لیے آپ نے حکم دیا. لیکن ساتھ یہ سمجھتے جائیں کہ بعض اعداء اسلام جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز تو حضرت عثمان نے ایجاد کر دی، لیکن یاد رکھیں کہ حضرت عثمان کا عمل جو ہے وہ بھی سنت رسول اللہ ہے، کہ علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین. اور دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا عثمان نے جو عمل کیا اور پھر کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، ورنہ صحابہ حق بات پہ کیسے خاموش رہے. تو جب صحابہ اس عمل کو قبول کر لیں تو گویا اجماع بھی ہو گیا، تو جب اجماع صحابہ ہو جائے تو بات ختم ہو گئی. اس لیے یہ ابتدا جو ہے وہ بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور یہ شرف جو ہے صرف سیدنا عثمان کو ملا ہے اور کسی کو نہیں. تو اسی طرح میں عرض کر رہا تھا کہ اذان بلند آواز سے اور تکبیر آہستہ، یہ بھی حضرت عثمان نے آرڈر کیا. کبھی تکبیر میں تو لوگ آ چکے ہیں مسجد میں، اب اس کے لیے تو بہت زور کی ضرورت نہیں، اذان کے لیے تو ٹھیک، لیکن اب تکبیر کے لیے کیا ضرورت. مقصد تو تکبیر کہنا ہے، اقامت کہنا ہے، اور جو قریب کھڑے ہیں وہ سن لیں گے بھی اقامت ہو گئی. تو یہ ابتدا جو ہے اس کا حکم بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا، اور یہ بھی آپ کے اولیات سیدنا عمر میں شمار. اور اسی طرح دیکھیں جو سب سے بڑا احسان ہے نا سیدنا عثمان کا، اللہ تبارک و تعالی آپ پہ کروڑوں رحمتوں کے دروازے کھول دیں. میرے خیال میں دنیا میں کوئی شخص جو کلمہ پڑھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اللہ کی الوہیت کا قائل ہے, محمد مدنی کی رسالت و نبوت کا قائل ہے, اور قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھتا ہے نا, وہ قیامت تک حضرت عثمان کا زیر احسان. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر عثمان قرآن جمع نہ کرتے آج قرآن ہمیں کہاں سے ملتا. تو یہ جمع قرآن جو ہے الا طریقت الا قراءت واحدت, یہ شرف جو ہے حضرت عثمان کو ملا کہ ابتدا کام کی تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے شروع ہو گئی, لیکن انتہا جب ہوئی ہے تو وہ سیدنا عثمان کا زمانہ ہے, اور پھر سیدنا عثمان نے پوری امت کو ایک قرات میں جمع کر دیا, ورنہ قرات تو ساتھ ہیں تاکہ اختلاف نہ رہے, اور ساری دنیا جو ہے مصحف عثمانی. اسی لیے آج تک اس مصحف کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے, اور خط مصحف عثمانی دیکھا جائے گا, اور اس کی جو ترتیب ہے اور ایک قرآت پہ ہے, یہ شرف جو ہے سیدنا عثمان کو ملا ہے کہ پوری دنیا میں پھر حضرت عثمان کے یہ نسخے بھیجے گئے رضی اللہ تعالی عنہ, یہ مقام بھی سیدنا عثمان کو. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ سیدنا عثمان کو یہ شرف ملا ہے کہ آپ کے زمانہ خلافت میں, کیونکہ آپ کی خلافت مبارک جو ہے وہ 12 سال ہے, 12 سال آپ خلیفہ رہے, اور خلافت بھی ایسی شان کی تھی کہ حضرت عمر تو شورا بنا گئے نا. حضرت عبد الرحمان ابن عوف کہتے ہیں کہ سب نے اب میرے ذمہ داری ڈال دی, سب نے میرے پر بوجھ ڈال دیا کہ بھی تم معلومات کرو لوگ کیا چاہتے ہیں. تو اس دور میں دیکھیں کہ حضرت عبد الرحمان ابن عوف کو بھی اللہ نے کتنی عقل دی تھی, کتنی فہم دی تھی, کتنی سوچ دی تھی, بتایا انہوں نے کیسے لوگوں سے رائے لی. انہوں نے حضرت طلحہ سے رائے لی, یہ عشرہ مبشرہ تھے نا, یہ لوگ جن کو جنت کی بشارت مل چکی تھی. انہوں نے کہا طلحہ سے کہ یا طلحہ ایک بات میں پوچھتا ہوں, اگر تمہیں خلیفہ نہ بنایا جائے تو تم اپنے بعد کس کو بہتر سمجھتے ہو؟ ایک تو ہر آدمی چاہتا ہے میں بن جاؤں, فطری بات ہے, لیکن اگر ہم تمہیں نہ بنائے تو کس کو بہتر سمجھتے؟ کہا پھر عثمان. اچھا حضرت علی سے کیسے رائے لی عبد الرحمن؟ نے کہا کہ یا علی دیکھو یہ بتاؤ کہ اگر خلافت آپ کو نہ دی جائے تو آپ کس کو بہتر سمجھتے ہو؟ کہا عثمان. اس طرح حضرت طلحہ سے, حضرت زبیر سے, حضرت علی سے, اور سارے صحابہ سے, حتیٰ کہ ایک دفعہ ایک صحابی نے پوچھا بھی کہ عبد الرحمان ابن عوف آپ نے اتنی جلدی حضرت عثمان کے حق میں کیسے فیصلہ کر دیا؟ انہوں نے کہا خدا کے بندے کیا پوچھتے ہو, میں نے تو کوئی اہل بدر کا صحابی بدری نہیں چھوڑا, میں نے تو کوئی اشرہ مبشرہ کا بزرگ نہیں چھوڑا, میں نے تو کوئی فقہاء صحابہ میں فقیہ نہیں چھوڑا, میں نے تو علماء صحابہ میں کوئی عالم نہیں چھوڑا, اس کے گھر میں جا کے دروازہ کھٹکھٹایا ہے. بلا کر یا بل مسلمون الا عثمان, سب نے کہا ہمیں عثمان چاہیے تو میں کیا کروں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یعنی آپ کی خلافت کا یہ عالم ہے. اور حضرت عثمان کی خلافت ہی میں رائی فتح ہوا, حضرت عثمان کی خلافت میں بعض حصون بڑے بڑے قلعے جو تھے روم کے فتح ہوئے, حضرت عثمان ہی کے زمانے میں استخر فتح ہوا, حضرت عثمان کے زمانے میں ہی قبرص فتح ہوا. اور آپ اندازہ کریں کہ ایک حدیث مبارک ہے میرے محبوب کی, محبوب دو جہاں رحمت دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ آپ سوئے ہوئے تھے, جب نیند سے اٹھے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے یرکبون علی سفد البحر, وہ دریاؤں میں اور سمندروں میں جا کے بھی کافروں سے جہاد کریں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جہاد میں جانے والوں کا مرتبہ اللہ اتنا بلند کریں گے کہ کانہم بدریون, گویا کہ وہ اصحاب بدر ہوں گے. نہیں کوئی معمولی مرتبہ نہیں, بدریوں کا پتا ہے مرتبہ کیا ہے کہ معلومات سے تم جو مرضی کر اللہ معاف کر دیتا, جن کو اللہ چیک دے دے بلینک کہ جی جو چاہو جاؤ کر. تو آپ نے فرمایا کہ وہ ایسے شان والے ہوں گے کہ انہم بدریون. تو ام حرام بنت بلحان بیٹھی تھی, انہوں نے کہا یا رسول اللہ فضل اللہ, اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے بھی اس میں شامل کر لے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو انت منہم, چلو تم بھی ان میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی, فرمایا انت منہم, تم ان میں ہو. کون نہیں چاہتا کہ میں بدری صحابہ کے مقام پہ پہنچ جاؤں. تو یہ جو سب سے پہلا جہاد ہے سمندر میں کرنے کا, اس کا زمانہ خلافت جو ہے وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے, اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں اور یزید بن سفیان بھی ہیں. معاویہ بن ابی سفیان یزید ان کے بھائی ہیں, ایک تو یزید بیٹا ہے نا, بعض لوگوں کو مغالطہ لگ جاتا ہے, ایک بیٹا ہے ایک بھائی ہے. تو انہوں نے سب سے پہلے وہ بحری اسطول بنایا اور خلافت عثمان میں, اور اس کے بعد جا کے انہوں نے قبرص تک جنگ لڑی, جہاد کیا. اچھا خدا کی شان دیکھیں, یہ بی بی جن کے لیے حضور نے دعا کی تھی نا, ام حرام بنت بلحان, یہ بھی اس سفر میں ساتھ تھی. اس سفر میں ساتھ تھیں, جنگ ہو گئی, مسلمان کامیاب ہو گئے, فتح ہو گئی, بی بی واپس آئیں اور افسوس کرتی تھی کہ حضور نے تو میرے لیے دعا کی تھی, پتہ نہیں میں جن شہادت کیوں نہیں ملی. یہ عورتوں میں جذبہ تھا نا, آج ہمارے جذبے کا حال بھی ہر کسی کے سامنے ہے ماشاءاللہ. بی بی صاحبہ پریشان ہیں, خدا کی قدرت دیکھو کہ واپس آ رہی ہیں, کشتی سے اترتے ہوئے جو گری شہید ہو گئی وہی موت آ گئی. اللہ کے نبی کی دعا جو تھی وہ پوری ہو گئی. تو یہ بھی خلافت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہے. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ سیدنا عثمان کے زمانے میں خلافت میں اسلام ایسے پھیلا ہے نا جی, کہ اسلام تقریباً یعنی 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ پہ اسلام کا پرچم لگ گیا. 22 لاکھ مربع میل کہاں ہے قبرص ترکی کے ساتھ, اور کہاں ہے اندلس, کہاں ہے استخر, کہاں ہے تاشکند. یہ آج جتنی ریاستیں ہیں ترکمنستان اور کاش, یہ سب سے سیدنا عثمان کے زمانے میں فتح ہوئی. آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کہاں کہاں مسلمان اور صحابہ کی جماعتیں نہیں پہنچتی, کہاں کہاں انہوں نے اللہ کا دین نہیں پہنچایا. آج بھی آپ جائیں زنجیانگ جو چائنا کا علاقہ ہے, وہاں بھی صحابہ کی قبریں موجود ہیں. آپ انڈیا میں چلے جائیں, ہند میں بھی صحابہ کی قبریں موجود ہیں. بلکہ بعض لوگ مورخ تو یہ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی اولاد بیٹوں کی بھی قبریں موجود ہیں. اور یہ تو خیر روایات میں ملتا ہے نا کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے ہند میں اتارے گئے, اور یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ حضرت آدم سب سے پہلے ہند سے پیدل چل کے حج کرنے آئے, اور بعض کتابوں میں ہے کہ 40 ہجتن, 40 حج آپ نے ہند سے پیدل کیا ہے. اس کا معنی اتنی مدت بھی آپ ہند میں رہے. اسی لیے میں جب دیکھتا ہوں نا اپنے انڈیا کے مسلمان بےچارے کمزور اور بوڑھے اور بیمار اور مریض بےچارے, بعض کی تو یہ حالت ہوتی ہے نا کہ ابھی یہ انشاءاللہ صفا سے فارغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائیں گے, لیکن پھر بھی وہ حج پہ آتے ہیں. وہ ابا کا اثر ہے نا حضرت آدم کا, وہ محبت ہے دل میں کہ کچھ ہو جائے حج کرنا ہے. چل نہیں سکے گا بےچارہ, بوڑھا ہوگا, کمزور ہوگا, کچھ کرو گے گا حج کر. اچھا انڈونیشیوں نے دیکھا اور کمال کیا ہوا ہے ماشاءاللہ. وہ تو جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے نا, سب سے پہلے دولہے سے آپ کی طرح جہیز نہیں لکھواتے کہ گاڑی دو گے, کار دو گے, فریج دو گے, وہ یہ لکھواتے ہیں کہ تم اس کو حج کرواؤ گے. یہ لکھو ورنہ نکاح نہیں ہوگا. اچھا پھر ان کے نزدیک یہ ہے کہ بھائی چونکہ سال میں زندگی میں امام شافی کہتے ہیں کم از کم ایک عمرہ تو ہو, اس لیے وہ بےچارے جب یہاں آتے ہیں آپ دیکھیں گے روزانہ عمرے پہ, جب چونکہ جتنی عمر ہے اتنی عمرے پورے کر رہے ہوتے ہیں وہ بےچارے. اللہ قبول فرمائے, محنت ہے. امام شافی بھی ایک وقت کے امام ہیں, اور پھر عبادت کی محبت ڈال رہے ہیں, عبادت سے ہٹا تو نہیں رہے نا. اور ایک حدیث مبارک بھی ہے کہ عمر انتطر حجج النسک, عمر انتطر ینفی عن الذنوب والفقر. حضور نے فرمایا کہ بار بار حج کرنا اور بار بار عمرہ کرنا جو ہے یہ غریبی کو بھی اور گناہوں کو بھی مٹا دیتا. اس لیے علماء نے لکھا جو آدمی غریب ہو نا, جس کے رزق میں برکت نہ ہوتی, عمرے زیادہ کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ڈال دیں. تو یہ شرف جو ہے اتنا بڑے جہاد کا, وہ بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ سیدنا عثمان فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے میری زندگی میں کوئی جمعہ کا دن ایسا نہیں گزرا جب میں نے کسی غلام کو آزاد نہ کیا ہو. اندازہ کریں, یعنی ہر مہینے میں چار غلام. تو آپ نے پھر خلافت میں کتنے غلام آزاد کیے ہوں گے؟ ذرا اندازہ تو کر رہے نا, 12 سال خلافت ہے, ہر مہینے میں چار ہیں تو ایک سال کے 48 ہو گئے, 48 کو پھر 12 سے ضرب دے دیں, اور ایک غلام کتنے کا ملتا تھا اس کا بھی اندازہ کر لیں. تو حضرت عثمان فرماتے ہیں, اور یہ شرف بھی صرف سیدنا عثمان کو ملا ہے کہ ہر جمعہ انہ اعتق عبدن, ہر جمعہ جو ہے ایک نئے غلام جو ہے وہ آزاد کر دیتے تھے. یہ شرف بھی حضرت عثمان کو ملا. اور اسی طرح دیکھیں کہ سیدنا عثمان کا اللہ اکبر کتنی بڑی شان ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جس دن سے میں نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی نا, اور سابقون الاولون میں ہیں, حضرت عثمان بھی سابقون میں ہیں, حضرت صدیق کی دعوت پہ اسلام لائے ہیں, فرماتے ہیں جس دن سے میں نے سرکار مدینہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی ہے, فرماتے ہیں خود اللہ, کہتے ہیں خدا کی قسم ہے, پر اس پر دائیں ہاتھ سے میں نے کبھی اپنی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا. کہ یہ ہاتھ محمد کے ہاتھ کو لگا تھا, کیسے غلط جگہ پہ لگا دوں؟ یہ ہے عشق رسول اللہ. اب آپ خود بھی اندازہ لگا لیں کہ آپ ہاتھوں کا استعمال کیسے کرتے ہیں. یہ تو تصورات کی باتیں ہیں. اب یہ باتیں وہ ہیں کہ صحابہ کی باتیں پڑھ کے بس اگر آدمی میں ایمان ہو تو ذرا ایمان کی لہر تازہ ہو جاتی ہے, ورنہ کرنے والے کہاں گئے؟ وہ تو چلے گئے. جیسے حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آج اگر اللہ اپنے نبی کے صحابہ کو زندہ کر دیں, اللہ تو قادر ہیں, وہ اگر ہم لوگوں کو دیکھیں تو وہ کہیں گے یار یہ مسلمان تو نہیں لگتے, پتہ نہیں کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. صحابہ ہمیں دیکھ کے حیران ہو جائیں گے, کہیں گے یہ مسلمان تو بھی نہیں لگتے, یہ پتہ نہیں ہے کون, کیونکہ کیسے ہم مسلمان لگیں کہ نہ ہماری شکل اسلام والی, نہ لباس اسلام والا, نہ بول چال اسلام والی, نہ معاملات اسلام والے, نہ عادات اسلام والے. ایمان سے ٹھنڈے دل سے آپ خود سوچیں, مولویوں کی باتوں میں نہ جائیں. جی مولوی تو بڑے تنگ دل ہوتے ہیں, دقیانوس ہوتے ہیں, بڑے متشدد ہوتے ہیں, بڑے سخت گیر ہوتے ہیں. آپ چھوڑ دیں مولویوں کو, اللہ نے آپ کو بھی تو عقل دیا ہے نا, کوئی مولوی دین کا ٹھیکیدار ہے؟ آپ کو بھی اللہ نے عقل دیا ہے, آپ کو بھی اللہ نے ہوا سے خمس سے نوازا ہے. ایمان سے کہیں ٹھنڈے دل سے کہ 3-پیس سوٹ پہننا, داڑھی منڈانا, انگریزی کٹ بنانا اور مانگ الٹی نکالنا, یا کاؤ بوائے والا لباس پہننا اور اس طرح پھروانا, یہ کیا یہ انبیاء کی شکل ہے؟ آپ چھوڑے مولویوں, آپ مجھے سمجھا دیں. آپ مجھے کہیں گے جی ہاں حضور پاک کی شکل مبارک تو خیر ایسے نہیں تھی, لیکن فلاں نبی کی تھی, چلو میں راضی ہوں. پھر بھی ٹھنڈے دل سے, کسی پیغمبر نے 1,24,000 نبی میں سے کسی پیغمبر نے پینٹ پہنی ہے اور وہ بھی جین کی ٹیڈی؟ مولویوں کو تو چھوڑیں, مولوی تو بڑے تنگ نظر ہیں. آخر خدا نے آپ کو نہیں عقل دیا؟ کسی پیغمبر کا لہجہ, لباس, شکل, اور اسی طرح کسی پیغمبر نے ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھایا ہے کرسی پہ متکئن ٹیک لگا؟ آج کل تو ماشاءاللہ فیشن جو ترقی کرتا جا رہا ہے نا, آج کل جو کھانے کے لیے کرسی ہیں نا وہ بھی اونچی کر دی گئی ہیں, تاکہ جیسے وہ شراب خانے میں پب میں ہوتی ہے نا کہ اونچی کرسی پہ بیٹھ کے پیگ لیتے ہیں. ایک دوست کے گھر میں گیا, انہوں نے کہا جی میں نے, اچھا وہ بےچارا حالانکہ سمجھا نہیں, میں نے اس سے یہ کہا تھا کہ بھئی کھانا جو ہے نا وہاں کچن کے ساتھ لگا دو. اس غریب نے سمجھا کہ مکی صاحب کا شوق ہے کہ کچن میں لگا دیں, وہ ٹیبل وہیں لگا ہوا تھا. میں جب آیا تو کھانا میز پہ اور جناب کرسیاں سرسیاں اور گول سی اونچی. میں نے کہا جناب سیڑھی لے آئے, میں یہ سب نہیں چڑھ سکتا, مجھے تو گھٹنے میں ویسے تکلیف ہوتی ہے. ایک سیڑھی لے آئے, پہلے کرسی کے ساتھ لگائیں, پھر اس کے ساتھ میں اوپر چڑھوں, پھر اتارنے کے لیے پھر بھی لانی پڑے گی سیڑھی آپ کو. نے کہا جی آپ نے تو کہا, انہوں نے کہا بے وقوف آدمی, میں نے کہا تھا کچن کے ساتھ لگا دو کہ گرم کرنے میں اور بچوں کو بچیوں کو اٹھا کے رکھنے میں تکلیف نہیں ہوگی. کہ تم دوسری منزل پہ کھانا لگا رہے ہو, کھانا نیچے پک رہا ہے, تو ان پر کوئی گناہ تو نہیں ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تمہارے کچن کے ساتھ بڑا حال ہے, وہاں کھانا لگوا دو تاکہ رکھنے میں آسانی ہو جائے. بچے وہاں رکھ دیں گے, وہ چلے جائیں گے, ہم جا کے کھا لیں گے. تو پھر اس کو سمجھ آئی تو پھر بیچارے نے خیر نیچے لگایا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ٹھنڈے دل سے کبھی اپنے گھر میں بیٹھ کے غور کریں کہ بھی جو آج ہمارا لباس ہے, ہمارا شکل ہے, ہماری صورت ہے, ہمارے گھروں میں یہ ڈرائنگ روم اور بیڈ روم اور ڈائننگ روم, اور ہمارے گھروں میں جناب یہ کٹلری, اور ہمارے یہ کچن, اور ہمارے گھروں کے اندر یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے, کس نبی کی سنت ہے؟ ٹھنڈے دل سے غور کر لیں گھر میں جا کے. مولویوں کو چھوڑیں, مولوی صاحبان کا کیا, وہ تو بے وقوف لوگ ہیں. لوگ آگے دیکھیں چاند پہ جا رہے ہیں, وہ تمہیں 1400 سال پیچھے لے جانا چاہتے ہیں کہ مکے مدینے کی بات مانو. مولوی تو خیر ہیں بےچارے, کم عقل ہیں, کیونکہ کریں کیا ان بےچاروں نے نہ یونیورسٹیوں میں پڑھا ہے نہ ان کو جدید معلومات ہیں. وہ تو آج تک اسی داڑھی پہ اڑے ہوئے ہیں. آج بھی کہتے ہیں کہ عورت پردہ کرے, آج بھی کہتے ہیں جی پگڑی باندھو, آج بھی کہتے ہیں جی لکڑی کا بھی سواگ زیادہ فائدہ دیتا ہے ربڑ کے برش سے. تو ہم تو خیر ہیں پرانے لوگ, ہمارا تو اس لیے آپ ذرا نئے لوگ ہیں. تاریخ پر بھی آپ کی نظر ہے ماشاءاللہ, انسائکلوپیڈیا بھی آپ کے سامنے, اب تو پھر انٹرنیٹ ہے, ایک سیکنڈ میں آپ انگلی بار کے پوچھ لیں کہ جی یہ پینٹ پہننا, 3 پیس سوٹ پہننا, گڑے میں ٹائی لگانا, یہ کس نبی کی سنت ہے؟ فوراً آپ کو جواب مل جائے گا. تو کم از کم میرے بھائی ٹھنڈے دل, مولویوں کو چھوڑ دیں آپ. اچھا یہ ایسی تو مجبوری ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا, تو کم از کم مساجد میں, کم از کم جمعہ کے دن, کم از کم عیدین میں, کم از کم کعبۃ اللہ میں جاتے ہوئے, کم از کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جاتے ہوئے, آدمی جناب وہاں انگریزی ٹائی لگا کے کھڑا اور الصلاۃ والسلام علیک, آپ سے ایمان سے کہے خدا کو جواب کیا دو؟ ٹھنڈے دل سے سوچ لو آپ کا جو جی کرے. یہ ایمان اور محبت ہے کہ میرا یہ ہاتھ حضور کے ہاتھ لگا تھا, اب اپنے بدن کو کیسے لگاؤں؟ فرمایا واللہ ساری زندگی میں نہیں لگایا, ساری زندگی فرماتے ہیں واللہ, اور اس کے بعد فرماتے ہیں واللہ ما زنیت فی الجاہلیت ولا فی الاسلام, کہ مجھے خدا کی قسم ہے کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی زنا نہیں کیا اور اسلام میں بھی نہیں کیا. یہ شرف, یہ حیا, یہ استحیا اگر نبی کے صحابہ کے پاس نہیں ہوگا تو کس کے پاس ہوگا؟ اور ہم یہ پڑھیں اور دعویٰ بھی کریں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں, یعنی نبی کے طریقے پہ چلنے والے, صحابہ کی جماعت کا دامن پکڑنے والے, اور ہمارے اعمال ان سے نہ ملیں, اقوال ان سے نہ ملیں, تو کتنے بڑے دکھ کی بات. بہرحال یہ شرف بھی سیدنا عثمان کو ملا. اب جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جو 6 سال کا دور خلافت ہے, وہ تو ایک عظیم دور خلافت تھا کہ لوگ جو ہے وہ اتنے خوش تھے, اتنا ان کو حضرت عثمان سے پیار تھا, کیونکہ حضرت عثمان نرم دل تھے. اچھا خدا کی قدرت ہے کہ تھوڑا سختی کے بعد نرمی ملے نا تو آدمی کو بڑی اچھی لگتی ہے, تھوڑا سختی کے بعد آدمی کو نرمی ملے. لیکن اب ہم جن علاقوں سے آئے ہیں, نہ ہمارے پاس پنکھا تھا, نہ ہمارے پاس بجلی تھی, کچی سڑکیں تھیں, اور جناب یہ ہے کہ کبھی شہر میں آ گئے, کبھی کسی شہر میں جا کے یہ پنکھے پہ سو گئے تو سمجھتے تھے یار آج تو بڑے مزے آ گئے, پنکھا چل رہا ہے, ہوا لگ رہی ہے, کیسے مزے میں بیٹھے ہیں. تو آج اگر پھر اس کے بعد اللہ ایئر کنڈیشن دے دے تو مزہ تو آتا ہے نا, آدمی کو راحت تو ملتی ہے. کچھ لوگ تو اسی لیے بگڑ گئے ہیں, کچھ لوگوں کا دماغ اسی لیے خراب ہو جاتا ہے کہ بےچارے گھر میں کبھی سائیکل نہیں ملا تھا, یہاں کار کے بغیر اترتے نہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ حضرت عمر کا دور جو ہے وہ ذرا سختی کا دور تھا, کہ حضرت عمر تو نرمی کرتے نہیں تھے, ذرا غلطی ہوئی تو پھر کوڑے سے ٹھیک کرتے تھے نا. حضرت عثمان نرم دل تھے, سب سے نرمی, سب سے پیار, لوگ بڑے خوش. اور فتوحات پہ فتوحات ہو رہی ہیں, اسلام پھیلتا چلا جا, یعنی آپ اندازہ کریں کہ حضرت عثمان کے دور میں یہ وقت آ گیا تھا کہ بعض صحابہ وہاں سے مال غنیمت, مال زکات جمع کر کے حضرت عثمان کو عامل خط لکھتے تھے, حضرت اس علاقے میں تو کوئی مستحق ہے نہیں کہ ہم زکات کس کو دینے, حضرت مدینے بھیج دیں, آپ غریب تلاش کریں. اللہ نے اتنا دے دیا, لیکن آپ کے آخری 6 سالوں میں کچھ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے اور دور اور قریب کی حضرت عثمان سے رشتہ داری بنتی تھی. ان کو جب سیدنا عثمان نے عہدے دیے تو کچھ لوگوں کے دل میں اعتراض پیدا ہوا, حالانکہ شرعاً یہ منع نہیں ہے کہ آپ اپنے رشتہ دار کو عہدہ نہ دیں, بات کو سمجھیے. یعنی کوئی آدمی جیسے کہ ہمارے بعض اہل سنت کہلانے والے بھی لکھ بیٹھے کہ حضرت عثمان نے اقربا پروری کی, لیکن یہ بھی تو بتا دیتے نا کہ کیا اقربا پروری کرنا شرعاً منع ہے؟ یہ تو اللہ کا حکم ہے, واتذ القربا حقہ. اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ تمہارے سب سے زیادہ حقدار جو ہیں تمہارے اقارب ہیں, الاقرب والاقرب. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ حضرت عثمان نے کسی رشتہ دار کو جو اس عہدے کا اہل نہیں تھا, یعنی اس میرٹ پر مستحق نہیں تھا, اس کا میرٹ نہیں بنتا تھا, لیکن پھر حضرت عثمان نے دے دیا ہو, تو یہ ہے اقربا پروری. تو بہرحال کچھ لوگوں کے دل میں اعتراض پیدا ہوا. ایک وجہ تو یہ بنی, اور دوسری وجہ یہ بنی کہ آپ نے ابن ابی سرا کو مصر کا گورنر بنایا. اس نے مصر میں کچھ اتنی زیادہ سختی کی اور شدت کی, حالانکہ اس کے بڑے خدمات ہیں, بڑے فتوحات ہیں, لیکن ابن ابی سرا نے کچھ اتنی شدت کی کہ مصر کے ایک وفد نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی شکایت کی کہ آپ کا گورنر جو ہے اس نے تو ہمیں تنگ کر دیا. فحددہ عثمان, حضرت عثمان نے تحدید آمیز خط لکھ اور اس کو تنبیہ کی کہ تمہاری شکایات مجھے مل رہی ہیں, تم کیا کر رہے ہو, اور ان شکایات کا فوراً ازالہ کرو. اس کو جب خط ملا تو وہ اللہ کا بندہ اور بتھر گیا اور بھڑک گیا کہ اچھا میری شکایت ہے. یہ دیکھو نا, اس میں بعض اوقات بڑے بڑے لوگ جو ہیں نا ان کا پاؤں بھی پھسل جاتے ہیں کہ اچھا میری شکایت, حالانکہ بندہ پہچانا تو اسی وقت جاتا ہے نا جب براہ راست آپ پر کوئی اعتراض ہو. اس وقت جب آدمی کا پتہ لگتا ہے کہ کتنا حوصلہ ہے لوگوں پر اعتراض کرنے کا, تو ہر کوئی سن لیتا ہے نا. تو اس نے ابن ابی سرا نے کیا کیا کہ جن لوگوں نے شکایت کی تھی ان کے خلاف اس اللہ کے بندے نے اور سختی شروع کی, اور وہ سختی اس حد تک بڑھی کہ ان میں سے ایک بندہ جو تھا اتنا تشدد کیا اس پہ کہ وہ مر گیا. اب ابن ابی سرا بھی بڑا گھبرایا کہ جب بندہ مر گیا, جیسے یہاں آپ دیکھتے ہیں نا پولیس تشدد میں کتنے لوگ ہیں بیچارے جو مر جاتے. خیر ہماری پولیس تو خیر شرماتی بھی نہیں, وہ تو الٹا فخر کرتے ہیں کہ فلانا تھندار اتنا قابل ہے کہ اتنے بندے مار چکا ہے, آدم خور ہے تھندار نہیں. تو بہرحال اس نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح میں ان سے معافی لے لوں, دیت لے لیں, راضی ہو جائیں, اب یہ معاملہ حضرت عثمان کے پاس نہ جائے. لیکن بہرحال حضرت عثمان کے پاس وفد آیا مصر کا, اور پھر ان لوگوں نے یہ بھی کیا کہ جتنے اصحاب بدر تھے نا اور جتنے بڑے بڑے صحابہ تھے سب کے پاس جا کے شکایت کی کہ حضرت عثمان سے کہیں یہ کیا ہم پر مسلط کر دیا عذاب. اب سارے صحابہ جن میں حضرت طلحہ ہیں, حضرت سعد ہیں, حضرت زبیر ہیں, حضرت علی ہیں, بڑے بڑے صحابہ جو تھے وہ حضرت عثمان کی خدمت میں آئے اور نے کہا کہ ما فعل عاملوں کا یا عثمان, تمہارا عامل کیا کر رہا ہے؟ حضرت عثمان نے کہا کہ میں نے تو اس کو بڑی تحدید لکھی تھی, لیکن سمجھ نہیں آتی ہے کہ اقتدار ملنے کے بعد اس کی کوئی ذہن میں کبر آ گیا ہے یا کیا ہو گیا ہے. اچھا اب آپ لوگ جو بھی فیصلہ کریں, آپ بڑے ہیں, آپ جو فیصلہ کریں عثمان کو تو قبول ہے, آپ کس کو چاہتے ہیں؟ چلو آپ کوئی نام تجویز کریں, میں اس کو بنا دیتا ہوں گورنر. اس لیے کہ سارے پس منظر کو سمجھیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا پس منظر کیا تھا. اب انہوں نے سب نے متفقہ کہا, انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ محمد ابن ابی بکر, یعنی حضرت ابو بکر کا بیٹے ہیں محمد ابن ابی بکر, محمد ان کا نام ہے, انہوں نے کہا اسے آپ عامل گورنر بنا دیں مصر. حضرت عثمان نے کہا مجھے کیا اعتراض. محمد ابن ابی بکر کو حضرت عثمان نے پروانہ لکھ کے دے دیا اور والی مصر کے نام کی, جب یہ آپ کے پاس آئے تو ان کو احترام کریں اور پورا پورا پروٹوکول دیں, اور اس کے بعد تم اپنا عہدہ چھوڑ دو اور تمام چارج ان کو سنبھال دو, اور اس کے بعد یہ ہے کہ عزت و احترام کے ساتھ تم فوراً مدینے واپس آ جاؤ. آپ کو یہ خط دیا، ختم لگائی، مہر مبارک لگائی اور اس کے بعد دستخط فرمائے، اور وہ امر لے کر حضرت محمد ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کیا، ان نے صحابہ، بڑے بڑے صحابہ بدرین سے بھی اور مہاجرین سے بھی انصار سے بھی کہا کہ بھی ایسا کرو کہ تم میرے ساتھ جاؤ، میں اکیلا نہیں جاؤں. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا اس کے خلاف جو شکایتیں آ رہی ہیں اللہ جانے وہ حقیقت بھی ہیں کہ نہیں، اگر وہ شکایات ہی غلط ہوں تو ہم اس کو معذور کر دیں، پھر تو ہم نے ناجائز کرایا نا، ایک آدمی کے خلاف رپورٹ ہی غلط ہے لیکن ہم نے اس کو عہدے سے نکلوا دیا، اور اگر شکایات صحیح ہیں تو آپ لوگ ساتھ ہوں گے، کوئی حل نکالیں گے تاکہ اس کو بھی کسی طرح معافی مل جائے، اور پھر میں وہاں مجھے سیٹ کر کے بٹھا کے پھر آپ لوگ واپس آ جائیں. اب چونکہ ابو بکر کا بیٹا ہے، کون انکار کرے؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہم چلتے. تو آپ بڑے بڑے اصحاب رسول کو ساتھ لے کر مصر کے سفر کے لیے روانہ ہو گئے. 3 دن کا سفر آپ مدینہ شریف سے کر چکے تھے، راستے میں آپ منزل پہ اترے ہوئے تھے تاکہ رات کو آرام کریں اور پھر صبح کو سفر کریں گے. کہتے ہیں کہ فرائنا رجلن غلامن اسود علی بعیرن، ہم نے دور سے دیکھا کہ ایک سیاہ فام غلام ہے اور اونٹ پہ ہے، اور اونٹ اتنی تیزی سے وہ چلا رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یا تو بھاگا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی ہے لگا ہوا، یا پھر اس نے کسی اہم مقام پہ پہنچنا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ وہ جا رہا ہے. تو محمد ابن ابی بکر نے ساتھی کو حکم دیا کہ روکو، کون ہے، خیر تو ہے، کیا بات، کسی مصیبت میں تو نہیں بھی جا رہا. انہوں نے جب روکا تو اس نے بڑی کوشش کی، اور جب انہوں نے کہا کہ نہیں ایسے تو ہم نہیں جانے دیں گے، تم یہ بتاؤ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا اذهب الى والی مصر، کہ ہم مصر کے گورنر کی طرف جا رہا ہوں. انہوں نے کہا والی مصر تو یہاں موجود ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ کیونکہ اب تو حکم ہو گیا تھا نا محمد ابن ابی بکر کا. انہوں نے کہا لا لست اريد، میں ان کو نہیں چاہتا. انہوں نے کہا اور کون ہے والی مصر؟ وہ اللہ کے بندے حضرت عثمان نے ان کو آپ بنایا ہے. انہوں نے کہا نہیں نہیں، میں تو پہلے ابن ابی سلا کے پاس جانا چاہتا ہوں. کیوں جانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا بس کوئی خاص بات ہے. انہوں نے کہا کیا خاص بات ہے؟ اب وہ بتائے نہیں. یہی وہ سازش ہے جو یہود نے کی، کہ اسی موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے، چونکہ وہ تو آ چکے تھے مدینہ منورہ میں، اثرات تو اندر اندر ان کے پھیلتے چلے جا رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بات کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بس میں نے کوئی پیغام دینا ہے. انہوں نے کہا تمہارے پاس کوئی کتاب، کوئی لکھی ہوئی آرڈر، کوئی چیز؟ انہوں نے کہا نہیں میرے پاس تو کچھ نہیں. انہوں نے کہا اس کی تلاشی لو. تلاشی لی گئی، کچھ نہ ملا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ تھوڑی سی کوئی چھوٹی سی مشکیزہ تھی پانی کی جیسے، لیکن وہ خشک ہو جاتی ہے. ایک آدمی نے اس کو جو یوں کیا نا تو آواز آئے اس کے اندر سے. انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا پتا نہیں، چھوٹی سی مشکیزہ ہے میری، مدت ہو گئی، خشک ہو گئی ہے، پانی میں نے اس میں ڈالا نہیں، سوکھ گئی ہے، اندر کوئی ٹکڑا ٹوٹا ہوا ہوگا، وہ کھٹکھٹتا ہوگا، میں نے تو دیکھا ہی نہیں کبھی کیا ہے اس میں. انہوں نے کھول کے جب نکالا تو اندر سے کاغذ نکالا ہے، وہ نلکی کے اندر بند تھا. انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ پہلے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا، آج کل تو دور بدل گیا، جو اہم دستاویزات ہوتی تھیں یا لوگوں کی شہادات ہوتی تھی تو وہ ٹین کے اتنے بڑے بڑے پائپ نما چیز بنی ہوتی تھی، رول نما، اس کے اندر رکھ دیے جاتے تھے کہ وہ ٹیڑھی بھی نہ ہو، لپیٹا اندر رکھ دیا اور محفوظ بھی رہے. تو وہ بھی ایسی چھوٹی سی کنی تھی، اس کے اندر وہ خط تھا. انہوں نے جب اس کو نکالا تو وہ تو حضرت عثمان کی طرف سے خط ہے اور مہر لگی ہوئی ہے، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ محمد ابن ابی بکر جو آ رہا ہے تو فق بلو کے بجائے فق تلو، اس کو قتل کر دو اور تم اسی طرح اپنے مقام پہ رہو جیسے گورنر. محمد ابن ابی بکر نے سارے صحابہ کے سامنے خط رکھا. انہوں نے کہا کہ دیکھو جی یہ خط ہے عثمان کا. انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا خط آپ کے سامنے ہے، مہر حضرت عثمان کے سامنے ہے، ہمیں آرڈر دیتے ہیں کہ آپ کو گورنر بنا کے بھیجا جائے اور پروٹوکول دیا جائے، فقبلو ہو، عزمو ہو، وقرو ہو، اور ادھر کہتے ہیں فقتلو ہو، قتل کر دو. یہ اچھا ہے. اب محمد ابن ابی بکر جوش میں آئے اور صحابہ بھی ساتھ واپس جوش میں آئے، اس غلام اسود کو بھی پکڑا ساتھ لائے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سعد، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، بڑے بڑے جلیل القدر سارے صحابہ کو جمع کیا. انہوں نے کہا کمال ہو گیا، غضب ہو گیا حضرت علی کہ حضرت عثمان نے یہ کیا کیا. کہ سیدنا عثمان غنی ذنورین داماد نبی اور خلیفہ ثالث رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، انہوں نے یہ کیا کیا کہ ہمیں آرڈر دیتے ہیں کہ آپ کو گورنر بنایا جاتا ہے اور اگلے گورنر کو حکم دیتی ہیں کہ فقبلو ہو اس میرے آرڈر کو فوراً قبول کرو، اور دوسرے کو کہتے ہیں کہ فقتلو ہو اس کو قتل کر دو. حضرت علی نے وہ قتل لے لیا، غلام کو بھی ساتھ لیا اور صحابہ کو بھی ساتھ لیا، حتیٰ کہ غلام سے کہا اونٹ بھی پکڑو، اونٹ کو بھی ساتھ لیا اور حضرت عثمان کی خدمت میں آئے اور آگے حضرت عثمان سے کہا کہ یا عثمان ھذا الغلام غلامک، یہ تمہارا غلام ہے؟ حضور نے حضرت عثمان نے فرمایا ہاں میرا. انہوں نے فرمایا ھذا البعیر بعیرک، یہ اونٹ تمہارا ہے؟ انہوں نے حضور نے حضرت عثمان نے فرمایا کہ ہاں اونٹ بھی میرا ہے. اب انہوں نے خط نکالا، انہوں نے کہا کہ یہ خط تمہارا ہے؟ فرمایا واللہ ما کتب، تو خدا کی قسم یہ خط میرا ہے. انہوں نے کہا غلام میرا ہے، اونٹ میرا ہے. انہوں نے کہا یہ مہر جو لگی؟ انہوں نے کہا ہاں خاتم بھی میری ہے، مہر بھی میری لگی ہوئی ہے، لیکن واللہ ما کتبتو ولا امرتو بالکتابت ولا علمی ولا علم عندی، خدا کی قسم ہے نہ میں نے خط لکھا ہے نہ آرڈر کیا ہے نہ مجھے پتا ہے. اب صحابہ حیران، انہوں نے کہا کہ عثمان پھر یہ کون کر سکتا ہے؟ تو بعض صحابہ نے کہا کہ پھر یہ مروان کر سکتا ہے جو حضرت عثمان کا عزیز بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، قریب بھی ہے، اور آج کل سارے دفتر کا نظام بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. حضرت عثمان کی خاتم کو اگر کوئی غلط استعمال کرتا پھر تو وہی کر سکتا ہے، اور تو کوئی نہیں کر سکتا. حضرت عثمان کی انگوٹھی آخر کیسے اس کے پاس آ جائے؟ تو لازمی بات ہے کہ یہ تو گھر کا بھیدی کوئی استعمال کرے. اب صحابہ نے کہا کہ عثمان بات یہ ہے کہ تمہارے قسم کھانے کے بعد ہم میں سے تو کوئی بندہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ عثمان جھوٹی بات کرے گا، تم نے قسم کھائی بات ختم. لیکن اب شرط یہ ہے کہ مہربانی کر کے مروان کو ہمارے حوالے کرو تاکہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچے کہ کیا واقعی یہ مروان نے کیا ہے. تو حضرت عثمان نے کہا بات یہ ہے کہ جہاں تک میری صفائی کا تعلق ہے میں نے بات کہی، اور جہاں تک مروان کا تعلق ہے خلیفہ میں ہوں آپ تو نہیں ہوں. جب خلافت میرے پاس ہے تو معاملے کی تحقیق تو میں کروں گا، میں اپنا رشتہ دار بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی اس بات کے، بغیر کسی چیز ثابت کرنے کے آپ کو کیسے پکڑ کے دے دوں، اور آپ جلال میں ہیں، غصے میں ہیں، جذبات میں ہیں، خدا نہ خواستہ ایک اور قتل ہو جائے. تو بارہ انہوں نے کہا کہ دیکھو سیدھی بات ہے عثمان، اگر تم مروان بھی ہمیں نہیں دیتے ہو اور ہم اس سے تحقیق بھی نہیں کر سکتے ہیں تو بہرحال ہم آپ کو تو بے گناہ سمجھتے ہیں، لیکن ہم آپ پہ خوش نہیں رہے، ہم ناراض ہیں آپ. تو اس طرح دشمنان صحابہ کو اور دشمنان اسلام کو موقع مل گیا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف کٹھے ہونے کا. وہ یہودی سبائی جو ٹولا تھا انہوں نے جناب اب بھڑکایا اندر اندر کہ عثمان، عثمان نے یہ کیا. او جی مروان نے بھی کیا ہو تو پھر بھی تو عثمان نے کیا نا جی، ان کا ہی تو آخر وہ جو ہے سیکٹری ہے، ان کا جو ہے وہ اے ڈی سی ہے، اس نے کیا ہے تو حضرت عثمان کے منشے کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے. ان نے لوگوں کو بھڑکانا شروع کیا اور انجام کار یہ ہوا کہ حضرت عثمان کو ان کے گھر میں محصور کر دیا گیا. ان نے باہر سے گھیرا ڈال دیا اور ان نے کہا کہ ہم حضرت عثمان کو نہیں نکلنے دیں گے، یا مروان ہمارے حوالے کرے ورنہ ہم حضرت عثمان کو قتل کریں. اور محمد ابن ابی بکر بھی ان کے ساتھ ہے، کیونکہ محمد ابن ابی بکر ہی کا تو معاملہ تھا، اور یہ معاملہ کتنے بڑے سے بڑے آدمی کے بارے میں ہو جائے تو اس سے بھی خطا ہو سکتی ہے کہ اسے کہا جائے کہ آپ کو گورنر بناتے ہیں اور پیچھے آرڈر بھیجا جائے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے تو کون معاف کرے گا، اور وہ چھوٹا آدمی نہیں، وہ بھی تو ابی بکر کا بیٹا ہے. اب جب محاصرہ شروع ہوا تو ان لوگوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا اس قدر شدت سے محاصرہ کیا کہ باہر کا کوئی آدمی اندر نہیں جا سکتا، اندر کا کوئی آدمی باہر نہیں نکل سکتا. اور انہوں نے حتیٰ کہ صحیح روایات میں موجود ہے حضرت حسین کے بارے میں جو روایات ہیں نا پانی بند ہونے کی، ان کا تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے، کوئی ثبوت ہی نہیں، کوئی سند ہی نہیں ملتی، الا ایک روایات ہیں سب کتب سابقہ کی اللہ عالم، لیکن حضرت عثمان کا تو روایات صحیحہ سے ثابت ہے کہ آپ کا پانی بند کر دیا گیا. اسی لیے ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کی دیوار سے جھانکا تو باہر صحابہ بھی تھے اور لوگ بھی تھے, تو آپ نے فرمایا حلفیکم طلحہ چپ, آپ نے فرمایا حلفیکم زبیر چپ, آپ نے فرمایا حلفیکم سعد لوگ چپ رہے, آپ نے فرمایا حلفیکم علی لوگ چپ رہے. تو جب کسی نے جواب نہ دیا تو آپ نے فرمایا اچھا بھائی تم لوگ اتنے مجھ سے ناراض ہو گئے ہو تو کم از کم حضرت علی کو میرا پیغام تو پہنچا دو کہ بھئی اس کی راہ ہمارے لیے پانی کا تو کوئی بندوبست کرے, اور تم مدینے والے بھول گئے ہو کہ جب دیر روما کا پانی بغیر پیسوں کے مدینے والے ان کو نہیں ملتا تھا تو 20,000 درہم خرچ کر کے میں نے وہ کنواں خرید کے مدینے والوں کو پانی پلایا, آج مدینے والوں نے میرا پانی بند کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام دیا گیا, حضرت علی نے فوراً حکم دیا موالی بنی ہاشم خاندان کے غلاموں کو کہ 3 مشکیدے پانی کے بھر کے پہنچاؤ حضرت عمر کو, آگے گئے تو باغی جانے نہ دیں, حتیٰ کہ لڑائی ہو گئی اور کئی غلام حضرت علی کے زخمی ہو گئے, لیکن انہوں نے کسی نہ کسی شکل میں پانی پہنچایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو اور آپ نے فرمایا کہ یا ابنی حسن الحسین ایسا کرو کہ حضرت عثمان کے دروازے پہ جا کے پیرا دو اور جان دے دینی ہے, خبردار کوئی باغی حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہو. اختلاف اپنی جگہ ہے لیکن ہم قتل عثمان تو برداشت نہیں کر سکتے, وہ خلیفہ برحق ہے, داماد نبی ہے. حضرت طلحہ نے بھی اپنے بیٹے کو پہرے پہ لگایا, حضرت زبیر نے اپنے بیٹے کو پہرے پہ لگایا, حضرت سعد نے اپنے بیٹے کو پہرے پہ لگایا, اور دونوں حضرت حسن حسین دونوں بھی دروازے پہ تلواریں لے کے حضرت عثمان کی حفاظت پہ کھڑے ہیں. اسی طرح اس اثنا میں حضرت عبداللہ ابن سلام آئے. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت بڑے یہود کے عالم تھے اور پھر اللہ نے اسلام بھی نصیب کر دیا, تورات کے بھی عالم تھے اب قرآن کے بھی عالم, وہ جب تشریف لائے تو حضرت عثمان کو دیوار کے باہر سے انہوں نے پکارا. حضرت عثمان نے دیوار سے سر مبارک نکال کے جھانکا تو کہا کہ عبداللہ ابن سلام ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں عبداللہ ابن سلام, کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت میں اس لیے آیا ہوں ایک تو میری جان حاضر ہے اور دوسرا میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ خلیفہ برحق ہیں اور مدینہ منورہ میں اتنی طاقت ہے, فوج موجود ہے, اب حکم جاری کریں, آپ حکم تو جاری کریں. یہ کیا بات ہوئی کہ 150 آدمی نے یرغمال بنا رکھا ہے پورے مدینے کو کہ خلیفہ رسول محصور ہے, گھر میں بند ہے, وہ مسجد میں نہیں آ رہے, نمازیں نہیں پڑھا رہے, ان کو گھر میں بند رکھا ہوا اور کل 150 بندہ ہے سارا, آپ حکم جاری کریں مدینے میں فوج موجود ہے, اور اگر آپ یہ بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر کم از کم آپ ایسا کریں کہ ہم ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ آپ صحیح دروازے کے بجائے دوسرے دروازے سے نکل کے مکہ شریف چلے جائیں, آپ مکہ جائیں گے تو پھر بھی آپ پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا, اور اگر آپ مکہ شریف نہیں جانے چاہتے ہیں تو آپ شام چلے جائیں, وہاں تو ویسے بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے. حضرت عثمان مسکرائے, کہا کہ عبداللہ ابن سلام تمہارے مشورے کا شکریہ, مکہ تو میں ایسے نہیں جانا چاہتا کہ مکے سے تو ہجرت کر کے آیا تھا, آپ اپنی ہجرت کو نقصان پہنچاؤں, مکہ کیسے جاؤں, مکہ چھوڑ کے تو میں مدینے آیا. آپ جو کہتے ہیں کہ شام چلا جاؤں وہاں میری سلطنت ہے, حضرت معاویہ میرے بعد ساتھ ہیں, تو میں مدینہ چھوڑ کے شام کو مدینے پہ کیسے ترجیح دوں؟ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آرڈر جاری کر دیں ان باغیوں کو پکڑنے کے لیے, باغی مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں اور تو ان کا کوئی مطالبہ نہیں ہے نا, تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے محمد مدنی کے شہر میں خون بہ جائے, کہ جب میں آرڈر کروں گا آخر 150 بندہ وہ بھی تو لڑے گا نا, میری فوج بھی لڑے گی تو کچھ لوگ تو مارے جائیں گے, اور اس خون بہانے کی ذمہ داری مجھ پہ آ جائے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں خون بہانے والا بنوں, مجھے یہ قبول نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ باغیوں کو میری جان کی ضرورت ہے تو میری جان اللہ کے لیے حاضر, اگر وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں تو اللہ کی مرضی. وہ چلے گئے, دوسرے دن ایک اور ساتھ گیا, انہوں نے کہا عثمان آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اتنا مظلوم کی حیثیت میں, محصور کی حیثیت میں زندگی گزار رہے ہیں, آپ کی فوجیں کفر و شرک سنتی بھی اور اندر و فتح کر رہی ہیں, اور آپ مدینہ الرسول میں اتنے مجبور ہیں, آپ حکم تو کریں. اللہ اکبر. پتہ ہے حضرت عثمان نے کیا کہا؟ ایک روایت میں تھے کہتے ہیں اری تو کہتے ہیں مجھے خواب میں میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر آپ موجود ہیں. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا عثمان کیوں دیر کر رہے ہو، ہم تو آپ کی انتظار کر رہے ہیں. میں کہا جب اللہ کا نبی میرے لکھا کی انتظار کر رہا ہے تو میں شہید ہونے کے لیے تیار، میں کیوں دیر کروں. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں پیش گوئی فرما دی تھی کہ او حضرت عثمان اللہ تمہیں قمیض پہنائیں گے یعنی خلافت کی، اور لوگ اس کو نکالنا چاہیں گے لیکن اپنے ہاتھ سے خلافت کی قمیض کو نہ اتارنا. اگر اس حال میں تم شہید بھی ہو گئے تو تم حق پر بھی ہو گئے، مظلوم بھی ہو گئے. اسی لیے حضرت عثمان نے فرمایا کہ یا صحابہ رسول اللہ، اے حضور کے صحابہ، کیا تم میں وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے وہ حدیث سنی حضور کی کہ حضور ایک دفعہ غار حرا کے پہاڑ پہ ہیں اور دوسری دفعہ جبل ثبیر پہ ہیں؟ جبل ثبیر جو ہے یہ مکے اور منا کے درمیان میں پہاڑ ہیں، حضور اوپر کھڑے ہیں، پہاڑ ہلنے لگا تو حضور نے پاؤں مارا، فرمایا اثبت یا ثبیر، جم جاؤ ثبیر، حرکت نہ کرو، ما علیک الا نبی و صدیق و شہید. تو جب اللہ کے نبی میری شہادت کی خبر دے چکے ہیں تو میں کیسے بچ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا میں تو راضی ہوں اللہ کے لئے. اب جب محاصرہ طویل ہو گیا تو ان لوگوں نے سوچا کہ بھئی دروازوں سے تو ہم داخل نہیں ہو سکتے کہ حسن حسین کھڑے ہیں، اور اگر ہم حضرت حسن حسین کے ساتھ لڑائی لڑتے ہیں اور خدا نہ کرے حضرت حسن حسین کو کوئی زخم لگ گیا تو مدینے والے پھر ہمیں نہیں چھوڑتے، وہ تو آل رسول ہیں، حضور کے محبوب ہیں، نواسے ہیں. لہذا ایسا کرو کہ ہم دروازے سے داخل نہیں ہوتے، پیچھے سے ایک انصاری کا گھر ہے، اس گھر سے داخل ہو کے دیوار پھلانگ کے اندر چلے جاتے ہیں. تو ادھر سے جا کے وہ اندر داخل ہوئے، اور خدا کی شان دیکھیں کہ یہ آخری دن ہے حضرت عثمان کا، سنہ 35 کا واقعہ ہے ذی‌الحجہ کا، کہ حضرت عثمان نے پہلی دفعہ زندگی میں پجامہ پہنا اس دن. یعنی مقصد ہے آپ تیاری کر رہے ہیں کہ میں جب شہید ہو جاؤں تو میرا ننگ تو نہ کھلے نا، جب آ کر مجھ پہ حملہ کریں تلوار سے تو آدمی گر جاتا ہے نا، پتہ نہیں کس حال میں گروں. ورنہ پہلے حضرت عثمان کا بھی پاجامہ نہیں استعمال کرتے تھے، پاجامہ پہنا اور قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، اور اوپر سے جب وہ دیوار پھاند کے آئے تو سب سے پہلے اندر داخل ہونے والے جو ہیں وہ محمد ابن ابی بکر ہیں. ان کے داخل ہونے کی وجہ بھی مورخین لکھی ہے کہ حضرت عثمان جو تھے اپنے گھر میں تھے، اور آپ کی زوجہ مطہرہ جو ہے نائلہ بی بی وہ بھی موجود تھی. محمد ابن بکر نے کہا کہ چونکہ حضرت عثمان کی زوجہ بھی گھر میں ہیں تو آپ لوگ داخل نہ ہوں، میں تو پھر بھی ان کا عزیز ہوں، پہلے میں جاتا ہوں، میں ایسے حالات پیدا کرتا ہوں کہ وہ عورت ایک طرف ہو جائے پھر حضرت عثمان پہ حملہ کر. اور جوش میں ہے محمد ابن ابی بکر، اللہ معاف کرے، جب آئے اور حضرت عثمان کو دیکھا تو غصے میں قابو نہ کر سکے اور حضرت عثمان کی داڑھی کو پکڑ اور بڑے زور سے جھٹکا دیا. حضرت عثمان نے جب دیکھا اور فرمایا کہ واللہ لو کان ابوک، انہوں نے کہا محمد آج اگر اسی مقام میں تیرا ابا ہوتا تو میری داڑھی پکڑتا. محمد ابن بکر فرمایا ہاتھ کھلا محمد، بس جب انہوں نے ابو بکر کا نام لیا اور ابو بکر کا اور حضرت عثمان کا تعلق سامنے آیا تو محمد ابن بکر آپ ہٹے، اور وہ دونوں جو باہر جو آدمی منتظر کھڑے تھے پر انہوں نے تو نہیں دیکھا، ان کو تو موقع کی تلاش تھی، محمد ابن ابی بکر کو تو استعمال کیا جا رہا تھا، اصل دشمن تو وہ تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کرنا تھا. اس لیے تاریخ کہتی کہ رجل اشکر ازرق من مصر یقال له حمار، مصر کا وہ آدمی تھا. اور ایک روایات میں آتا ہے کہ عمر ابن الحق حمک، اور ایک میں ہے کہ کنانا، اور ایک میں ہے کہ بشیر ابن کنانا. یہ تین آدمی اندر داخل ہوئے اور ایک آدمی نے حضرت عثمان کے سر پہ لوہے کے سریے سے ضرب لگائی، حضرت عثمان گرے، عمر ابن الحمق جو ہے سینے پہ بیٹھ گیا اور نیزے کے وار کرنے لگا، اور ایک وہ حمار جو تھا اس نے تلوار چلائی، بی بی نائلہ نے اپنا ہاتھ آگے دیا کہ تلوار میں روک سکوں تو بی بی صاحبہ کی بھی تین انگلیاں تھیں جو وہ کٹ گئی. اور حضرت عثمان جب اس حملے میں گرے ہیں تو آپ کا سر مبارک جو ہے اس قرآن پہ اس مصحف پہ گرا ہے جو آپ تلاوت کر رہے تھے, اور اسی آیت پہ تھا کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اسی پہ حضرت عثمان کے خون کے قطرے گرے, یہ جو قرآن عثمان نے جمع کیا تھا اللہ کی شان ہے کہ شہادت بھی اسی قرآن پہ ہوئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلومن قتل ہو گئے, اور اس کے بعد وہ لوگ باہر چلے گئے, اور صحابہ کو جب خبر ملی ہے تو پورا مدینہ جو ہے وہ اداس ہو گیا ہے, اور پورے مدینے پہ سوگواری کی کیفیت ہے, اور حضرت علی تو اتنے جلال میں ہے کہ آپ غصے میں آئے, اور ایک روایت میں لطم الحسن, حضرت حسن سامنے آئے تو تھپڑ مار دیا, حضرت حسین سامنے آئے تو ان کو سینے میں مکہ مار دیا. این انتما وقتل عثمان, کہاں تھے تم, عثمان قتل ہو گئے؟ انہوں نے کہا واللہ یا ابھی خدا کی قسم ہے ابا جان, جہاں آپ نے ہماری ڈیوٹی لگائی تھی وہاں سے تو ہم نے کسی کو داخل نہیں ہونے دیا, لیکن اگر دشمن پیچھے سے اندر کود گئے تو اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں, اس واقعے کا تو ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس صحابہ آئے, انہوں نے کہا کہ آپ بیعت کر لیں, چونکہ بغیر خلافت کے مدینہ منورہ کو کیسے رکھا جائے, انہوں نے کہا ان حالات میں بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں, لیکن صحابہ نے مجبور کیا, آپ نے بیعت کی. اور اس کے بعد جب بی بی نائلہ سے آپ نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ قتلہ محمد ابن ابی بکر, محمد ابن ابی بکر نے قتل کیا؟ اس نے کہا لا واللہ, محمد ابن ابی بکر نے, داڑھی پکڑی ہے اس نے, اور داخل بھی وہی پہلے ہمارے گھر میں ہوا ہے. جب حضرت عثمان نے فرمایا کہ محمد آج اگر ابو بکر تیرا ابا ہوتا تو کیا میرے ساتھ اسی طرح کرتا, تو فوراً ہٹ گیا, بخرج من بیتی, گھر سے بھی نکل گیا, اور فلاں فلاں جو تھے وہ باہر کے آدمی تھے جن کو میں نہیں پہچانتی جنہوں نے قتل کیا ہے. اب حضرت علی کے لیے بھی مسئلہ ہو گیا کہ پھر قصاص کس سے لیا جائے, جو بی بی تو پہچانتی نہیں جو حاضر موقع کی گواہ ہے. سب سے بڑا اس بات جو تھا وہ محمد ابن ابی بکر کا تھا, اور وہ تو بی بی کہتی ہے کہ محمد ابن ابی بکر نے قتل نہیں کیا. حضرت علی نے پھر بھی محمد ابن ابی بکر کو بلا سے کہا واللہ ما قتل, میرا خدا گواہ ہے کہ میں نے ان کو قتل نہیں کیا, میں نے ضرور پکڑا ہے, میں غصے میں تھا کہ مجھے گورنر بنا کے پھر قتل کرنے کا آرڈر دے رہے ہیں, لیکن میں نے قتل نہیں کیا ہے. انہوں نے کہا کہ کون کون داخل ہو؟ انہوں نے کہا تو باہر تو 150 آدمی تھا, اور میں تو جب ابو بکر کا نام آیا تو میں تو پھر آنکھیں نیچے کر کے باہر نکل آیا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل مظلوماً, اور اللہ کے نبی کی بات بھی سچی ہو گئی کہ آپ نے پہلے سے آپ کو بتا دیا تھا کہ تم نے شہید ہونا ہے, اور تم علی الحق ہوگے, اور لوگ تیری خلافت کی قمیض کو اتارنے کی کوشش کریں گے, لیکن تم نہ اتارنا. سیدنا عثمان آخر وقت تک اپنے حق پہ قائم رہے, اور مدینہ الرسول کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دی, لیکن مدینہ میں خون پھیلانے کو پسند نہ کیا. رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ اگر اللہ کو منظور ہے تو اگلے درس میں پھر ہوگا متائن عثمان, کہ حضرت عثمان پہ جو اعتراضات ہیں, کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے مناقب میں ایک اللہ کی قدرت سے, اللہ کی توفیق سے ایک جامع چیز آ جائے کہ جب دنیا کے سامنے وہ جائے تو کم از کم وہ متائن بھی پڑھ سکے, ورنہ چونکہ سیرت کی کتابوں میں آپ کو متائن نہیں ملیں گے, اور جن کتابوں میں متائن ہوتے ہیں وہاں سیرت نہیں ہوتی, کیونکہ وہ الگ کتابیں ہوتی ہیں, وہ الگ کتابیں ہوتی ہیں. لیکن اس لیے ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے, باقی تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں, وہی ہوگا جو اللہ توفیق دیں گے. فآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.